نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے قبر کا بیان اس کا آج ڈے فور شروع کریں گے ہر دن کی طرح ایک دعا سے اور آج کی دعا تو خاص طور پہ پھر قبر کے عذاب کی پناہ کی دعا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ صرف یہ ہمارا دعائیں اس وقت سیکھنا نہ ہو بلکہ یہ دعائیں مانگ کر قبولیت کے درجے پہ پہنچانے والے کام ہم کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری دعائیں ہمارے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں تو آئیے آج کی دعا پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اے مالک تو ہمیں ہر اس چیز سے ہر اس ذریعہ انکم سے ہر دل کے اس بغض اور کینے سے محفوظ رکھنا کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں جب تک کہ اس کو اوپر جا کر قبول ہونے کی اجازت نہ مل جائے تو اللہ کرے کہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجے پہ ہوں اور آج کی جو دعا ہے یہ نسائی کی روایت 5508 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی اور سیکھنے کے لیے بھی آپ میرے پیچھے پیچھے دہرا لیجئے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لفظی ترجمہ اور یہ دعا کس نام سے آپ یاد کریں گے عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ لفظی ترجمہ لکھتے ہیں اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آتی ہوں من عذاب القبری قبر کے عذاب سے واعوذ بکا اور تیری پناہ میں آتی ہوں من عذاب النار آگ کے عذاب سے واعوذ بکا اور تیری پناہ میں آتی ہوں من فتنۃ فتنہ المحیا زندگی کا والممات اور موت کا واعوذ بک اور تیری پناہ میں آتی ہوں من عذاب النار آگ کے عذاب سے واعوذ بک اور تیری پناہ میں آتی ہوں من شر شر سے المسیح دجال مسیح دجال کے یعنی دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں پورا محاورتاً دیکھ لیتے ہیں یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے شر اور فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ اس دعاؤں کو اپنی تشہد کی دعاؤں میں بھی پڑھا کرتے تھے تو کیا پتہ چلا کہ قبر کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کے لیے انسان نمازوں میں بھی فکر کرتا ہے اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر اس کا کتنا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں آنے والے وقت کے فتنوں کی بھی خبر دے دی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی دعاؤں کا سننا ہمارے یقین کو اور زیادہ پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کو ایک لیڈر ہونے کے ناطے، ایک رسول، ایک نبی ہونے کے ناطے، ایک مربی اور ایک مزکی ہونے کے ناطے سے ہم اور زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کیا۔ اب دیکھیں، وہی استاد اچھا ہوتا ہے جو آنے والے دور کے تقاضوں کے لیے تیار کرے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ہمیشہ فکر رکھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کی کوئی مشکل نہ ہو، تو بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کر ہم سب بھی اس چیز کے اوپر رہیں گے کہ مالک تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کو، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اپنی نسلوں کو ان سارے فتنوں کے لیے تیار کر جائیں جو کہ آنے والے ہیں۔ آج چونکہ اتنا زیادہ سائنس کا دور ہے، ہر چیز کو ٹیکنالوجی سے جوڑ رہے ہیں، فلاں دجال ہے، یہ کالی آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے اس کی سینکٹیٹی جو ہے یا جو اس کی حقیقت ہے وہ معدوم ہوتی ہوئی دکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے بہترین رول ماڈل بنائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں وہی عذاب قبر جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی زبان سے تیار کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر پہلی بات عذاب قبر، پھر دوسری عذاب آگ کا، یہ جہنم ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو پتہ چلا کہ قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے مختلف ہے۔ جہنم تو ایک پوری کھڑکی کھولنے کے بعد اس جہنم میں پھینکا جانا ہے نا، لیکن قبر جہنم کی کھڑکی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بعد میں جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ جب چھوٹا سا عذاب نہ کوئی برداشت کر سکے تو بڑا کیسے کرے گا، چنگاری نہ کوئی برداشت کر سکے تو آپ بتائیے کہ پھر وہ بڑے بڑے شعلوں میں کیسے جائے گا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں، قرآن پاک کی وہ صورت آپ کو یاد ہے جس میں جہنم کے شعلوں کو کل قصر کہا گیا؟ جی سوچئے، ایک ایک چنگاری جس کو آپ کہتے ہیں نا اسپارک آف جہنم، ول بی ایکول ٹو بڑے بڑے محلات۔ جی سورت مرسلات آخری صورت ہے، اگر آپ دیکھیں 29 پارے کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا زیادہ خطرے میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بچا کے رکھے۔ پھر تیسری چیز دیکھیں، فتنۃ الماحیا والممات، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ دعا کے اندر ہے۔ ماحیا حیات سے ہے زندگی، اور ممات موت سے ہے، جیسے کہ موت۔ زندگی کے فتنے کیا ہیں؟ ہر وہ فتنہ جو آپ کو مجھے اپنی زندگی میں پیش آتا ہے۔ اتنی جامع یہ دعا ہے، اگر آپ میں آج سے اس کو اپنے لیے حرز جان بنا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، آپ کو زندگی میں کبھی مال کا فتنہ آئے گا، کبھی اولاد کا آئے گا، کبھی جان کا، کبھی وہی بات ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ زندگی کے فتنوں سے بچا، تو گویا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی فتنہ، مثلا آج کل اگر دیکھیں تو فتنے ہیں، ہوموسیکشوالٹی کا فتنہ ہے، کرونا وائرس کا فتنہ ہے، لاک ڈاؤن کے فتنے ہیں، تنگی ترشی کی باتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو پھر اللہ مجھے زندگی کے سارے ہی فتنوں سے بچا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے فتنے بھی آ جائیں گے، برے بھی آ جائیں گے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، فقر اور غربت اور صحت مندی اور عافیت اور دولت، یعنی ہر فتنہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بالکل اسی طرح سے زندگی کے سارے فتنے، اور فتنۃ الممات تو اب آپ کو پتہ لگ ہی گیا، سکرات الموت کے وقت کیا کیا کچھ ہوتا ہے، شیطان کیسے آتا ہے۔ پچھلے لیکچرز میں آپ سن چکے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی جان نہیں کبھی نکلتی، کبھی اٹکی ہوئی ہے، کبھی اس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض کی وجہ سے معلق کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کا حق دینا ہوتا ہے، کبھی کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس جامع دعا میں یہ دعا کر لیتے ہیں کہ زندگی اور موت کے سارے ہی فتنوں سے مجھے محفوظ رکھنا، اور واعوذ بک من شر المسیح الدجال پچھلی دعا میں بھی گزرا اور آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ علامات قیامت کا بیان اسی سیریز کی بک ہے، اس میں سے آپ دجال کا ٹاپک سن بھی لیجئے، پڑھنا چاہیں تو بک سے پڑھ لیں۔ ایک چیز جو آپ کے میرے اختیار میں اس وقت وہ ہے، ہر جمعے کو سورۃ الکہف کا پڑھنا، اور اس کی ابتدائی 10 اور بعض روایت میں آخری 10 کا بھی ذکر ہے. یہ آیتیں فتنہ دجال سے انسان کو بچائیں گی. شعور کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شعور کے ساتھ رکھے اور عافیت کے ساتھ ان چیزوں کو کرنے کرانے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے ان فتنوں سے. ایک دفعہ شعور کے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیجئے ساری دعا کو, میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, اور آپ کی آواز میں سوز اور گداس اور درد مندی ہو اس بات کی کہ اللہ ہم واقعی کسی بہت بڑی مشکل سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے نا, یہ بڑا خوبصورت ہے. ایسے آپ ہینڈ فری ہو جاتے ہیں, بس میں نے اپنے معاملے اپنے رب کے سپرد کر دیے. تو میرے ساتھ ساتھ ہی مانگتے رہیں گے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر المسیح الدجال. آمین. 3 سیکنڈ تک اپنے لیے دعا کیجیے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائے. اب چلتے ہیں قبر کا بیان. ایمان بالآخرہ سیریز کا یہ ٹاپک, آج اس کا ڈے 4 ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر کے عذاب سے پناہ دیں گے. بہت ہی اہم بات ہے. بار بار قبر قبر کی باتیں پڑھتے سنتے ہمارے کان اتنے زیادہ کانشس ہو گئے اس چیز کے لیے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ قیامت کے دن سے پہلے ہی پہلے ہمارے اوپر جو مختلف مراحل آنے والے ہیں ان سب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے ان چیزوں کی کتنی اہمیت بنتی ہے. تو قبر کے فتنے سے بچانے والے کچھ اعمال, اس سے ہم اپنی بات شروع کریں گے. آپ دیکھیں کہ فتنہ قبر سے مراد منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں اور قبر کا عذاب بھی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر دونوں چیزوں سے محفوظ رہے, یہ نوٹ کیجئے گا, کیونکہ ہمیں اس چیز کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اپنے پیارے نبی کی زبان سے ہر اس بات کی خبر دے دی ہے جو جا کر کہیں بھی کام آنی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ جب منکر نکیر سوال جواب کریں تو اس وقت ہم استقامت کے درجے پہ فائز رہیں, اور اسی طرح سے اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تو ہمیں قبر کے ہر عذاب سے بچانا. اور اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ ثابت قدمی ملے, یہ بھی لکھیے. عذاب قبر سے پناہ کا مطلب کیا ہے کہ عذاب قبر کے وقت جب سوال جواب ہو رہے ہوں تو ثابت قدم رہیں. تو چند اعمال جو صحیح روایات سے ملتا ہے, اس میں سب سے پہلے ہے شہادت. دلیل لکھیے, نسائی کی روایت ہے, اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. اور آپ نے پیچھے یہ بات کہیں سنی ہوگی کہ شہید کے اوپر قبر کا عذاب نہیں ہوتا. بھلا کیوں؟ مرتے ہی اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تو خوف اسی سے دور ہو جاتا ہے, اور تمنا لگ جاتی ہے کہ اللہ چاہے کبھی تیر تلوار نہ اٹھایا ہو لیکن موت دینا تو اپنے راستے کی شہادت کی دینا. اللہ اکبر کبیرہ, بہت بڑی بات ہے. تو شہید پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا. دوسرا عمل ہے مرابطہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی ریاست کی سرحدوں یا لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینا. یہ عمل فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والا, یہ ترمذی میں موجود ہے. آپ دیکھیے کہ میں اس کو ہمیشہ اپنے ایڈمنز کے لیے دعا کے طور پہ کہتی ہوں کہ اللہ فوجی تو جا کر کسی جگہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے نا, لیکن آپ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں ایڈمنز کے طور پہ کام کرتے ہیں, جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو منواتے ہیں, کس کو مائک دینا کس کو نہیں لینا, کیا چیز کیسے, کوئی ایسی کام نہیں, یعنی سارا دن یہی چیزیں چلتی ہیں. کچھ لوگ بڑی محبت میں آپ کی چیزوں کو بڑے ہی عجیب طریقے میں پیش کرتے ہیں. تو جو دین کے کام کی اندر جو ایک نظر رکھتا ہے ہر چیز پہ, کون کیسا کام کر رہا ہے کون نہیں, تو یہ بھی تو مرابطہ ہی ہے نا. بات سمجھ رہے؟ دیکھیں نا, والحافظون لحدود اللہ, ہم سورۃ توبہ میں پڑھتے ہیں, مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو مرابط ہر وہ شخص ہے جو دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے. اگر اس وقت بھی کوئی نیچے گیٹ پہ بیٹھا ہے اس نیت سے کہ اندر کوئی آئے نہ اور کوئی خرابی نہ ہو تو وہ بھی مرابط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہم اپنے اپنے فیلڈس میں اپنے اپنے دیے ہوئے کاموں اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ مرابط بن جائیں. دوسری طرف میں اس کو اس طرح آسان کر دیتی ہوں, ہر ذمہ دار شخص ایک مرابط ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ پورا کرنے کی کوششوں میں اپنی جان پہ بھی کھیل جائے تو کھیل جائے, اپنی ذات پہ اپنے معاملات کو پیچھے ڈال کر بھی رکھے, اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اس کے دین کی کوئی حفاظت کرے. اسی طرح علماء دین علماء حق ہے, حق باتوں پہ نظر رکھتے ہیں, ذرا سا لوگ اس میں بدعات یا غلط چیزیں ملا دیں تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں مرابط بنا لے. اس پہ بہت پیاری بات ہو سکتی ہے, ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے اسلام کا, لیکن اس وقت بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ چیز آپ کے میرے لیے آسانیوں کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کی کسی نہ کسی رنگ میں حفاظت کریں. تیسری چیز ہے سورۃ ملک کی بکثرت تلاوت کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے, حاکم کی روایت ہے. رات کو پڑھتے ہوں گے, نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ ہمیشہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے, یہ احمد ترمذی اور دارمی کی روایت ہے. چوتھی چیز ہے تلاوت قرآن مجید. تلاوت قرآن مجید بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے, یہ طبرانی کی روایت ہے. کیا پتہ چلا, آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ تو آپ کے دل پہ رقت بھی طاری ہوتی ہے, آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کا بھی موقع مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے ایک بیریئر بنے گی قبر میں عذاب سے. پھر اگلی چیز ہے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم. اللہ اکبر, فتنہ قبر سے یہ محفوظ رکھتے ہیں, یہ بات ہمیں طبرانی کی روایت سے ملتی ہے. پھر چھٹے درجے پہ نماز, پھر آگے روزہ, زکوٰۃ, نفلی صدقات, پھر نفل نماز, صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا. یہ 12 عمل ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فتنہ قبر سے بچاتے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ لیجئے کہ ہر نیکی جو ہے وہ قیامت کے دن قبر کے عذاب کے رستے میں رکاوٹ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں, کسی دوسری طرف سے آؤ. فرشتہ میت کے دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں, کسی دوسری طرف سے آؤ. پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں, کسی دوسری طرف سے آؤ. پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلا صدقہ خیرات, صلہ رحمی, لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں, کسی دوسری طرف سے آؤ. یہ ابن حبان کی روایت ہے. ذرا سا سوچئے, ایسا نہیں لگتا کہ سراؤنڈڈ بائی گڈ ڈیڈس. آپ نے دیکھا اس ایک روایت میں کتنی مختلف قسم کی نیکیاں ہیں, اور اگر یہ کی نہیں ہیں تو پھر یہ نیکیاں نہ کرنے کے والا کیسے یہ سارے فائدے پا سکتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ مومن نیکیوں کا ایک سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے. لیس البر والی آیت کو یاد کیجئے کہ نیکی چند رسمی کلامی چیزوں کا نام نہیں ہے, بلکہ نیکی جو ہے وہ انسان کو عقیدے سے لے کر معاملات اور اخلاقیات تک کے ہر خوبصورت معاملے پہ عمل کرنے کا نام ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ دو اور چیزیں بھی نوٹ کیجئے گا جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں, یہ بڑی اہم ہے. پہلی بات ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی وفات, اور دوسری پیٹ کی بیماری سے کوئی مرتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر بھی حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے, ایسے ہی ہے. کیا آپ اور میں اپنی موت کا دن چوز کر سکتے ہیں کہ ہم جمعے کو مریں گے؟ تو اتنے بڑے رسک پہ ہم کچھ بھی نہ کریں کہ جی جمعے کو مر جائیں گے تو ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, ہم پیٹ کی بیماری سے مر جائیں گے تو ایسا ہوگا. پہلی بات ٹھیک ہے. دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے, اس کو سمجھ لیجئے, ایک اوور آل بات سمجھیے, یعنی آپ فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال کی بات سنا رہے ہیں نا, تو لکھیے گا. یہ وہ نوٹ ہے جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, تو اس کے جواب میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے سبق میں یہ بات آئے گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. تو چند چھوٹے چھوٹے بلٹ پوائنٹس لکھیے گا, یعنی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہائی لائٹڈ پوائنٹس آپ کو دینے لگی ہوں. پہلی بات ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, پیوست ہیں, انہیں ایک سے دوسرے سے الگ کر کر آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. مثلا مثال لیجئے پھر بات سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہوا لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, تارک نماز ہے, تو پھر کیا اس کے لیے جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہونا نفع بخش ہوگا؟ کیا غیر مسلم جمعہ کو مر جائے گا تو ہوگا مشرک بدعتی کو ایسا شخص؟ نہیں ہوگا نا. تو پھر کہہ لیجئے یہ ساری باتیں یہاں نہیں, پورے اسلام کی کوئی بات جو آپ ایسی سنیں, طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے, اچانک موت والا شہید ہے, گر کے مرنا, ڈوبنے والا شہید ہے, سب سے پہلی شرط اس میں آپ خود ہی لکھ لیں تارک فرائض نہ ہو, اس کے ذمہ کوئی ایسا جرم نہ ہو, کوئی کبائر کا نہ ہو, سب سے پہلے ارکان اسلام پہ پابند ہو, دوسری بات بیوی بچوں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہو, تیسری شرط ہے لکھیے حلال اور حرام کا تمیز کرنے والا ہو, چوتھی بات یہ کہ سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. چلیے ایک اور مثال لیجئے, ایک شخص ہر روز سورۃ ملک پڑھتا ہے. اب دیکھیے اس کو سن کر یہ نہ کریں کہ پڑھنی چھوڑ دیں, نہیں, ایک شخص روز رات کو سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے لیکن فرائض چھوڑے ہوئے ہیں, سودی کاروبار کرتا ہے, کسی کبیرہ گناہ میں بھی ملوث ہیں, تو کیا سورۃ ملک کی تلاوت اس کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی. ہاں اگر اس میں کوئی اچھائی ہوگی, خوبی ہوگی نا, اللہ مرنے سے پہلے اس کو کسی طریقے سے پاک کر کے پھر بچا لے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر سودی کام کرتے ہیں تو سورۃ ملک نہ پڑھیں, یہ مراد نہیں ہے اس کا, یا اگر کوئی ایک کمی ہے تو دوسری بھی چھوڑ دیں. مراد یہ ہے کہ جو اچھا کام تھا وہ کرتے رہیے, ایک دن آئے گا کہ آپ سے برا کام چھٹ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز فرائض کی پابندی ہے.